بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اسی تناظر میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی شخصیت کی اقتداء کے لیے، اتباع کے لیے چار بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس شخصیت کی تاریخ اور ان کی سوانح اور ان کی پوری زندگی سامنے موجود ہو اور مستند طریقے پر محفوظ ہو. یہ وصف اور یہ کمال صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو حاصل ہے. آپ ہی کی سیرت سب سے زیادہ محفوظ ہے. آپ کے علاوہ کسی اور شخصیت کی تاریخ اور سیرت اتنی محفوظ نہیں ہے. دوسرا وصف یہ بتلایا گیا تھا کہ اس زندگی میں کاملیت بھی ہو، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے پر رہنمائی کرنے والی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ آدمی کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی ہے. انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس نے تاریک نہیں چھوڑا ہے یا شعبے والا نہیں چھوڑا ہے. ہر حال میں اسلامی ہدایات آپ کو ملیں گی، ہر حال میں اسلامی احکام آپ کو ملیں گے. تیسرا بنیادی وصف جو بتلایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جامعیت بھی ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو اس لیے ہر شخص جو ہے اس کو اپنا سکے، اس پر عمل کر سکے، اس کو مان سکے، اس پر چل سکے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات میں جو جامعیت پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. یہ وصف بھی بدرجہ اتم، بدرجہ کمال آپ کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے. اور چوتھی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اس زندگی کا عملی نمونہ بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، پوری کی پوری تاریخ اور سیرت محفوظ بھی ہے، اس کے اندر کاملیت بھی ہے، اس کے اندر جامعیت بھی ہے، اور وہ پورا عملی طور پر ہمارے سامنے موجود بھی ہے. تو اس لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی رخ پر چلنا چاہے، کسی طریقے پر چلنا چاہے، تو وہ صرف آپ ہی کا طریقہ ہے جو قابل اتباع ہے، قابل تقلید ہے اور قابل اپنانے کے قابل ہے. آپ کے علاوہ کوئی اور نہ سیرت ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ یہ جو طریقہ نبی نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے تم کو دیا ہے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اللہ نے صاف اور واضح اعلان فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی اور بہتر طریقہ نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ بھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ خاتم النبیین بھی ہے، آخری نبی ہیں. جب نبی آخری ہیں تو آپ کا لایا ہوا طریقہ، آپ کی لائی ہوئی سیرت، آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ بھی آخری ہوگی. اس کے بعد نہ کسی اور سیرت کی گنجائش ہے اسلام کے اندر، اس کے بعد نہ کسی اور طریقے کی گنجائش ہے اسلام کے اندر، اس کے بعد نہ کسی اور راستے کی ضرورت ہے اسلام کے اندر. کیونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کا لایا ہوا طریقہ بھی آخری ہوگا، آپ کی لائی ہوئی سیرت اور شریعت بھی آخری ہوگی، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات بھی آخری ہوں گی، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب سے بہتر بھی ہے. جب یہ سب سے، جب ان باتوں کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے عملی زندگی میں دشواری پیش آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے طریقے پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے احکام پر چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کیوں مشکل ہے ہمارے لیے؟ کیوں ہم جو ہے نا اس کو اس سلسلے میں پیچھے ہیں؟ اور جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ آسان سب سے بہتر طریقہ بھی یہی ہے، اور فرمایا کہ سب سے آسان طریقہ بھی یہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی آدمی کو مکلف نہیں بناتے ہیں اس چیز کا جو اس کی استطاعت اور طاقت میں نہ ہو. تو یہ بھی فرما دیا کہ آسان طریقہ سب سے یہی ہے. اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے یہ مضمون اشار فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. تو یہ اعلانات بھی قرآن مجید کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق ملتے ہیں. اور دینی احکام پر اور اسلامی احکام پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر. نمازیں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہم کو، یہ نہیں فرما دیا کوئی ایک وقت متعین نہیں فرما دیا کہ نماز اسی ایک وقت پر ہونی ہے، بتایا کہ یہ اول وقت ہے یا آخر وقت ہے. اس اول وقت سے آخر وقت میں تمہارے لیے جب سہولت ہو نماز پڑھ لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ابتدائی وقت میں نماز پڑھو. یہ بتا دیا کہ فلاں وقت میں نماز پڑھنا تمہارے لیے افضل ہے، مغرب میں تعجیل افضل. خیر یہ اختلافی مسائل ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے اللہ نے اس کے اندر سہولت رکھی ہے ہمارے لیے. وضو کا حکم دیا، پانی کے ذریعے وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی آدمی کے پاس نہیں ہوتا. بعض دفعہ سفر میں اس طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ پانی آدمی کے پاس نہیں ہوتا، تو شریعت نے فرمایا کہ پانی نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مٹی تو ہر جگہ موجود ہوگی، تیمم کر کے نماز پڑھ لو تم پاک ہو جاؤ گے. یہ اللہ نے آسانی دی ہے ہمارے لیے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے تھے غزوہ بن المصطلق کے موقع پر، غالباً وہی غزوہ مریسی شاعر وہی تھا وہ، جس وقت آیات تیمم نازل ہوئی تھی، پانی موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کے ڈھونڈنے میں تاخیر ہو رہی تھی، صحابہ اکرام سب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس موقع پر تاخیر ہونے لگی، نماز کا وقت آ گیا، پانی موجود نہیں ہے اور اسی ایک جگہ پر پڑاؤ ہے. صحابہ پریشان ہیں کہ اب نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، نکلنا چاہتا، یعنی نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، پانی موجود نہیں ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، آگے یہ ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اے لوگوں اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو ایسے موقع پر تیمم کر کے پاکی تم حاصل کر لو، نماز ادا کر لو. اتنی خوشی ہوئی صحابہ اکرام کو کہ بعض صحابہ نے اس موقع پر کہہ دیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما ہی ابی اول برکتکم یا اہل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں سن لو کہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے تم سے برکتیں ہم لوٹتے ہوئے آئے ہیں، تمہاری برکتیں اور ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. تو اللہ نے یہ آسانی ہمارے لیے فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور نمونہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ہم کو ملتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابی نہیں بلکہ دیہاتی صحابی، دیہاتی صحابی تھے، شہری نہیں تھے. آ کر مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد نبوی کے اندر. تو صحابہ کرام دوڑے، بعض صحابہ کو غصہ بھی آ گیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو مقدس جگہ ہے، یہ تو پاک جگہ ہے، یہاں تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں تو ماتھا ٹیکا جاتا ہے. تو صحابہ کرام دوڑنے لگے اور بعض جو ہے سختی سے تنبیہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو. صحابہ نے چھوڑ دیا. جب وہ صحابی پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے قریب بلایا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ گندگی سے آلودہ کرنے کے لیے، نجاست کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ان کو پاک رکھنے کا حکم ہے. تو اس لیے آئندہ کبھی اس طرح جو ہے نا مسجد کے اندر پیشاب نہ کیا جائے. پھر صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مٹی نکالی جائے اور پھینک دی جائے، پھر وہاں پر پانی بھی ڈالنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس موقع پر صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمائی تھی کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو امت پر. تو مسئلہ اصل میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، شریعت اسلامیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اسلامی احکام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان بنائی ہے ہمارے لیے، دینی احکام ہمارے لیے بہت آسان ہیں. ہم کو ہماری اپنی فہم ہے، ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے کہ اس نے دین کو اور اسلام کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا. کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. نکاح کتنا آسان ہے, نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو مرد بیٹھے, دو گواہوں کے موریدگی میں کوئی آدمی آئے, خطبہ پڑھے, عذاب و قبول کروا دے, نکاح ختم ہو گیا. اب نکاح ہمارے معاشرے کے اندر جو تنگ ہو گیا وہ کیوں ہو گیا؟ نکاح جو نہیں ہوتے ہیں, جو مسائل پیش آتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے بیجا رسومات کو اپنا لیا ہے, بیجا شرائط ہم نے لگا دی ہیں, اپنا ذہن ہم نے بنا لیا ہے کہ بھائی لڑکا جو ہے نا انہیں نوصاف کا حامل ہونا چاہیے, تعلیم اس کی ایسی ہونی چاہیے, اور ہو تو بھی کسی بیرون ملک میں ملازمت کرنے والا ہو, تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہو, 3 لاکھ ہو, 4 لاکھ ہو, یا کسی عہدے پر فائز ہو بڑی اچھی کمپنی کے اندر, پھر اس کے علاوہ بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے, پھر اس کے علاوہ جو ہے گھروں یعنی پراپرٹیز بھی اس کی ہونی چاہیے. یہ معاشرے کے اندر رائج ہیں, یعنی یہ مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر نکاح کا رشتہ آگے کا نکاح جو ہے نا وہ آگے بڑھایا جاتا ہے, سلسلہ ہو. پھر بچے کی طرف سے بھی یہی شرائط ہوتی ہیں کہ بچے اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو, یہاں پڑھی ہوئی ہو, وہاں پڑھی ہوئی ہو, گھر ایسا ہو. تو یہ جو طریقہ, یہ جو چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رکھ دی ہیں, تو ایک آسان سا حکم ہے شریعت میں, بہت ہی آسان, اتنا آسان ہے کہ بھائی اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تم سے نکاح کر لیا, شوہر نے یہ کہہ دیا یا جس سے نکاح ہونے جا رہا ہے وہ کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا. لیکن امت نے اتنا مشکل بنایا ہوا ہے اس کو کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون, ہماری اپنی بنائی ہوئی سوچ, ہمارے اپنے وضعی جو طریقے ہیں, اس کی وجہ سے نکاح سے امت مسلم آج امت کئی امت کی نوجوان لڑکیاں نکاحوں سے محروم ہو چکی ہیں, اندازہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین اور شریعت ہمارے لیے مشکل ہو گئے, تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو شریعت کو بہت مشکل بنایا ہے. اور یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ شریعت کے بارے میں ہم کو ایک بنیادی تصور جو ذہن میں رکھنے کا ہے ہمارے ہمیشہ کے لیے, اصل میں یہ جو قانون ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, کسی مولوی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ کسی عالم کا بنایا ہوا, کسی مفتی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, نہ کسی مجتہد کا بنایا ہوا یہ قانون ہے. یہ قانون تو وہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کی وضاحت فرمائی ہے, اور پھر ان کی تفصیلات اور تشریحات اور ان سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ فقہاء کرام نے, محدثین نے, مفسرین نے لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائی ہے. اور یہاں یاد رکھیں کہ یہ جب اللہ کا, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا نا, قانون بھی تو آپ نے جب کوئی چیز بنائی ہے تو حکومت جو ہے نا آپ کی چلے گی کسی اور کی چلے گی؟ آپ کے گھر پر حکومت آپ کی چلتی ہے کسی باہر کے مرد کی چلتی ہے؟ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ, وللہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان اللہ ہی کے ہیں, زمین و آسمان کے مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چلے گا. اس لیے فرمایا ان الحکم الا للہ, یہاں پر حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلے گا. رب السماوات والارض, پھر اللہ نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو سنبھالے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, ان کا وجود میں آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اس کی بقا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رہے گا, تو اللہ کے حکم سے ہی باقی رہے گا. تو یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, اور حق بھی اللہ ہی کی ذات کو ہے, انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہاں رہنے کے طریقے انسان وضع کر سکے, نہ انسان کی دسترس میں یہ چیز ہے. تو اللہ تبارک, اور پھر یہاں اصل میں سوچنے کے بعد جس پہلو پر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیب ذات ہے, اللہ کو ماکان ما یکون کا علم ہے, ماضی مستقبل اور حال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے, بند کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو کائنات کے اندر کیا چیزیں ہیں اور کائنات کا کیا نظام ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, کائنات کے اندر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے تو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, انسان اپنے بارے میں خود اتنا زیادہ نہیں جانتا, یا پوری دنیا نہیں جانتی, یا سائنس نہیں جانتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کو جانتی ہے, بنانے والے وہی ہیں, جانتے بھی وہی ہیں, اس کی صفات سے اللہ واقف ہے کوئی اور واقف نہیں ہے, بندے کی مزاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کوئی اور واقف نہیں ہے, بندے کی ضرورتوں اور سہولتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کوئی اور واقف نہیں ہے, اور بندے کی عادات سے اور اتوار سے, اس کے ماضی سے اور اس کے مستقبل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات واقف ہے کوئی اور نہیں ہے. اس صورت حال کے پیش نظر اگر قانون بنانے کا حق کسی کو ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندے کے لیے کوئی قانون بنا سکتی ہے, بندے کے لیے کوئی طریقہ دے سکتی ہے. تو اللہ نے, اور پھر اس میں یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ جو ہے نا وہ جبر کا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں, 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ کو محبت ہوتی ہے اپنے بندے سے. اب بتائیے کہ اس پس منظر میں اللہ نے امت کے لیے اگر کوئی طریقہ منتخب کیا ہے تو وہ دشوار ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس سے عمدہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو طریقہ ہم تم کو دے رہے ہیں, جو نبی کی تعلیمات ہم تم کو دے رہے ہیں, جو قرآنی احکام ہم تم کو دے رہے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بنا کر ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے, تو یہ لایا ہوا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے حال سے, مستقبل کے حالات سے واقف ہو کر امت کے لیے نازل فرمایا ہے, تو اس میں کوئی دشواری ہمارے لیے نہیں ہو سکتی.
اس میں کوئی پریشانی ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. 70 رماؤں سے زیادہ محبت رکھنے جانے والی ذات وہ ہے. ایک مرتبہ اس کے دربار میں آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو فوراً ہی اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے بندے کے لیے. ماں کے لیے بھی تو منانا تھوڑا سا دشوار ہوگا, ناراضگی چلے گی تو چند دنوں تک چلے گی, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ناراضگی کئی دنوں تک چل جاتی ہے. اس کو منانا تو بڑا دشوار ہوتا, یعنی آسان تو ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ منانا آسان جو ہے نا ماں ہی کو ہوتا ہے, لیکن اللہ کی ذات کے مقابلے میں آسان نہیں ہے. سب سے آسانی کے ساتھ منانا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو آسانی سے مان جاتی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو میں فوراً اس کو معاف کر دوں. وکان اللہ غفور الرحیم, اس کا قرآن ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے, کہ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے بندوں کے ساتھ, کہ جب اس نے کوئی قانون ہم کو دیا ہے, جب اس نے کوئی حکم ہم کو دیا ہے, جب اس نے کوئی تعلیمات ہماری نازل فرمائی ہیں تو یہ تعلیمات ہمارے لیے سب سے بہتر ہوں گی, یہ تعلیمات ہمارے لیے سب سے کامل ہوں گی, یہ تعلیمات ہمارے لیے سب سے جامع ہوں گی, اور یہ تعلیمات ہمارے لیے سب سے آسان بھی ہوں گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں تنگی نہیں چاہتے. وہ امت مسلمہ کے لیے مسائل یہی ہیں, بیوہ کے معاملات کو, یعنی ہر معاملے میں امت پریشان ہے, دین کا ہر حکم, نمازیں بھی اس کے لیے بڑی دشواری سے ادا ہو رہی ہیں, نماز ادا کرنا بھی آج ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے, دیگر معاملات تو بہت دور کی بات ہے. مسجد کے لیے جمعے کے دن اتنے لوگ آتے ہیں, عام دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب, یعنی جمعے میں اگر 1000 آدمی آ رہے ہیں تو عام دنوں میں 15 آدمی 20 آدمی آئیں گے بڑی بمشکل مسجد کے اندر. اللہ کے احکام کی اہمیت ہمارے نزدیک یہ ہے. زکوٰۃ کے مسائل اگر آپ دیکھیں گے, حج کے مسائل اگر آپ دیکھیں گے, روزے کے مسائل اگر آپ دیکھیں گے, ہماری معاشرت کو اگر آپ دیکھیں گے, ہمارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں گے, ہماری سیاست کو اگر آپ دیکھیں گے, ہر چیز میں گڑبڑی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ آسان ہے اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے اور ہم نے اس میں تنگی اور مشکل سمجھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ تنگیاں کیوں آئی ہیں, یہ تنگیاں کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے اسباب تو بہت سارے ہیں, انشاءاللہ العزیز موقع رہے گا تو تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے, تفصیل اس کی عرض کی جائے گی. ایک تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت ہمارے اندر نہیں ہے, اس کی وجہ سے حکم کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے. جب حکم کی اہمیت نہیں ہے تو عمل بھی اس پر نہیں ہو سکتا ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو ہمت نہیں ہوتی تھی نمازوں کے چھوڑنے کی. صحابہ تو صحابہ ہیں, صحابہ تو صحابہ ہیں, منافقین کو ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی. صف میں حاضر ہوتے تھے, با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. وہ لوگ منافق جو ہوتے تھے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں, سب سے نچلے درجے میں جو لوگ ہوں گے وہ منافقین ہوں گے. وہ نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ صفوں میں ٹھہر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. اور آج ہم کامل مسلمان ہوتے ہوئے, اتباع سنت کا دعویٰ کرتے ہوئے, عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے, محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے, محبت کے تقاضوں کا, آج کے اب تو سیرت کا مہینہ یہ چل رہا ہے, ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم چل رہا ہے, اس کے لیے ہم کتنی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کتنے جلسے جلوس ہمارے نہیں ہوتے ہیں, اور کتنی محفلیں منعقد نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں. بلکہ صورتحال ہمارے ہندوستان میں, پاکستان میں, ایشیائی ممالک میں اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے فرض نماز چھوٹ رہی ہے, جلسے میں شرکت ضروری ہے ہمارے لیے. وہاں کے احوال تو بس پوچھنے کے, یعنی بڑی عجیب و غریب. فرض یہ کعبہ بنایا ہوا ہے, اس کا طواف چل رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے گھر کو. وہاں یہ ہے کہ اپنے طور پر کعبہ ہم نے بنا لیا, کعبے کی چھبی ہم نے بنا دی, امت نے اس کا طواف بھی شروع کر دیا ہے. یہ صورتحال امت مسلمہ کی ہے. ایسی چیزیں ہیں بیان کرنے میں بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ امت کس رخ پر جا رہی ہے. منافقین کا طرز وہ تھا صحابہ کے زمانے میں, آج ہم سیرت کے نام پر سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں, نماز ہماری چھوٹ رہی ہے, ہم کو فکر ہی نہیں ہے. سیرت کے مدرسے چل رہی ہیں, نماز ہماری فرض نماز جا رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اس میں بھی موجود علماء کرام ہیں, گھنٹوں گھنٹوں چل رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ریالیاں چل رہی ہیں, گھنٹوں گھنٹوں جلوس چل رہے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ عشق رسول نہیں ہوتا, عشق رسول یہ نہیں ہے, محبت رسول یہ نہیں ہے, اللہ رسول سے محبت کی علامت یہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی نفس پرستی ہے یا خواہش پرستی ہے. یہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی محبوب کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنتا ہے, محبوب کی سیرت کو اپنانے والا ہوتا ہے, محبوب کے تعلیمات اس کو اچھی لگتی ہیں اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پر میں چلوں, ایک ایک قدم کو میں اپناؤں, ایک ایک چیز کو میں اپناؤں. اور ہم کو ہے عشق رسول کا دعویٰ, ہم کو ہے محبت رسول کا دعویٰ, اور ایک فرض نماز. سنتوں تو دور کی بات ہے, فرائض ہم سے ادا نہیں ہوتے, کیا سنن کی ہم بات کریں گے. سنتوں کا مرحلہ تو بعد کا ہے. نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں. بعض امام کے نزدیک نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے حقیقت میں آدمی کافر ہو جاتا ہے. بعض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے, جو موقف ہے ان کا, وہ یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی نماز چھوڑے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو قرآن حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث میں یہ بات, خیر اس کے مفہوم کیا ہے مضمون وہ الگ بات ہے, تو مسئلہ یہ ہے. اور ہم کو عشق رسول ہے, محبت رسول ہے, تو ایسی محبت رسول ہماری ہے, ایسا عشق رسول ہمارا ہے کہ ان کی ایک سنت پر چلنے والے ہم نہیں ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے مشکل بنا لیا. ہر چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا اگر آپ آدمی عمل کرنا چاہے تو بڑی مشکل ہے اس کے لیے. اور یہاں تو مسائل تو یہاں تو مسائل جو ہے نا سنتوں اور فرائض کے نہیں ہیں بلکہ عقائد کے مسائل بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. امت کی گمراہی فکری اعتبار سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. الحاد جو ہے نا یہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے. لوگوں سے ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں, ایسے ایسے باتیں دیکھنے میں بھی آتی ہیں سننے میں بھی آتی ہیں کہ ایمان کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی کیا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں ہے. تو میرے دوستو امت مسلمہ کا حال یہ ہے, کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع بھی بنایا ہے, کامل بھی بنایا ہے, مکمل بھی ہے, محفوظ بھی ہے, عملی نمونہ بھی اس کا موجود ہے, اور پھر وہ ہمارے لیے آسان بھی ہے, اور سب سے بہتر بھی ہمارے لیے وہی ہے. تو میرے دوستو اب اس میں دیر کس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنائیں, جب سب کو ہمارا ایمان ہے وہ, اس کے باوجود عمل کیوں نہیں ہے ہماری اپنی زندگی میں؟ ہم جب اس کو تسلیم کرتے ہیں تو عمل ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس کو آگے پھیلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا کی